بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رحمك الله. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. کس پیاری کتاب کے شرح کا درس جاری ہے، اور ہم بات کر رہے تھے کتاب الحدود، حدود التعزیرات کا بیان، اور پہنچے تھے پوائنٹ نمبر 640 پر، یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. حد البغات، بغات کون ہیں، ان کے پر کیا حد ہے، اور چند اہم باتیں اس موضوع کے تعلق سے. پوائنٹ نمبر 646. امام صاحب فرماتے ہیں، ومن خرج على الامام يريد ازالته عن منصبه فهو باغ. جو امام کے خلاف نکلتا ہے اور اسے اپنی منصب، اپنی جگہ سے ہٹانا چاہتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ باغی ہے. اسے باغی کہتے ہیں. بغات سے کیا مراد ہے؟ باغی کون ہوتا ہے؟ خوارج اور بغات میں کیا فرق ہے؟ کیا دونوں ایک ہیں؟ ان میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یاد رکھیں، تھوڑا سا فرق ہے اس معاملے میں. اور یہ لفظ جو ہے، بعض اوقات بعض لوگ خوارج کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں جس نے بھی حکمران کے خلاف کاروائی کیا ہے یا خروج کیا ہے وہ خوارج میں سے ہے، جبکہ جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں. جو بغات ہیں، جو باغی ہیں، اور جو خوارج ہیں، ان میں کچھ فرق ہے. مجھے یاد درس کے آخری میں فرق بتاؤں گا میں، لیکن اس وقت یہاں تک آپ سمجھ لیں اور دیکھ لیں کہ دونوں ایک نہیں ہیں. بارک اللہ فیک. ہر خارجی باغی، لیکن ہر باغی خارجی نہیں ہے. یہ قاعدہ صحیح ہے. وہ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جو تعریف ہے بغات کی، اس تعریف میں دو چیز شامل ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس طاقت بھی ہو اور طویل ساغ کی بنیاد پر حکمران کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو حکمران کے خلاف بغاوت کرتے ہیں تأویل سائغ کے ساتھ، اور ان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، نفری ہوتی ہے. عام شخص، تھوڑے لوگ نہیں ہوتے، بھاری تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، طاقت ہوتی ہے. ہاں، جو بغات ہوتے ہیں. جی ہاں، اس تعریف میں دو اہم چیزیں ہیں. نمبر ایک تأویل سائغ، نمبر دو نفری بھی ہوتی ہے، کافی تعداد ہوتی ہے. کیونکہ جب یہ تعریف کرتے تو دو گروہ نکل جاتے اس تعریف سے. نمبر ایک، جن کے پاس کوئی تأویل نہیں ہے، بغیر تأویل کے نکلتے ہیں، مجھے دو قسم کے ہیں، خوارج اور ڈکیت، جو قطاع طرق پہلے گزر چکا ہے. یا خوارج، بعض علماء کہتے ہیں تأویل باطل ہے، سائغ نہیں ہے، غیر سائغ تأویل ہے. خوارج پاس بھی تأویل ہے لیکن غیر سائغ ہے. اور جو قطاع طرق ہیں، ڈکیت، جو ان کے پاس تأویل ہوتی نہیں ہے، تو بغیر تأویل کے تأویل سائغ اور تأویل غیر سائغ. بتاتا ہوں آپ کو، پہلے یہ سمجھ لیا آپ، تأویل ہے اور اس تأویل کا کوئی کہیں پر وجہ ہے جو درست ہو سکتی ہے، تأویل سائغ ہے. تأویل ہے ہی نہیں بغیر تأویل کے. تأویل غیر سائغ ہے، تأویل تو لیکن باطل تأویل ہے، غلط مفہوم لیا ہے نصوص سے. جو سائغ ہے، کچھ مفہوم تو بنتا ہے لیکن قول مرجوح ہے. سائغ سے مراد کوئی مفہوم تو بنتے ہیں، دلیل تو ہے، لیکن لازمی نہیں کہ صحیح دليله، يعني صريح نهي دليلته هي صريح نهي. جو خواري دليلته هي نهي، جیسے ابن غشہ فلیس منا کافر ہے، کہیں دور تک بھی کوئی دلیل ہے وہ تکفیر کرتے ہیں. اچھا اب تین قسم کے لوگ آ گئے، ٹھیک ہے نا، تاویل سائغ ہے تو باغی ہے، تاویل غیر سائغ ہے تو خارجی ہے، اور بغیر تاویل کے ہے صرف لوٹ مار کرنا ہے تو ڈکیت ہے. دوسری وجہ کہ دوسرا فرق جو ہے جو نفری کی بات میں نے کی، بغیر نفری کے کم نفری میں اگر ہیں تو پھر وہ نہیں نہ بغات کے تو بتایا میں نے یہ شرط ہے. ڈکیت جو ہیں کچھ دو چار لوگ مل کے ڈکیتی کرتے ہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی حکومت کے خلاف جاتا ہے نا، تو اس اعتبار سے باغوں میں شمار ہے اس کے، لیکن بغات نہیں ہے، باغیری کہیں گے اسے. ہم یہ کہیں گے کہ یہ ڈکیت ہے، اسے اہل حرابہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کی سزا میں نے پیچھے درس میں بتائی، حد جو ہے قتل کرے تو کیا ہے، صرف ہراساں کرے، دہشت پھیلائیں تو کیا ہے، دونوں کرے تو کیا ہے، لوٹیں مال تو اس کا کیا ہے، سب کریں تو پھر کیا ہے، مختلف سزائیں ہیں کیونکہ ان کا جو جرم ہے مختلف ہے. الغرض تو تعریف میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے، واضح ہو گیا. تعویل سائق کے ساتھ جو نکلتے ہیں بھاری نفری میں حکمران کے خلاف، یہ بغات ہوتے ہیں. اچھا اب اس موضوع کو مزید آسان کرنے کے لیے میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو مقدمے کے طور پر. صدر علی کے زمانے میں صدر علی کے خلاف دو قسم کے لوگوں نے جنگیں کی ہیں. ایک میں کچھ صحابہ تھے اور باقی جو تھے خوارج تھے. اب کے بعد صدر عثمان کو شہید کیا گیا اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے. کس نے قتل کی کیا، کتنے شہید کیا، کس نے کیا؟ خوارج نے. لیکن خوارج اس وقت تک کوئی منظم گروہ نہیں تھا، کام خروج والا تھا، حج کا موقع تھا، احرام پہن کے آئے تھے، حج کی فاہن حج کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور سیدنا عثمان کی حکومت کو کے خاتمے کے لیے آئے تھے، مقصد یہ تھا. وہ کافی بھاری تعداد میں لوگ جمع ہو گئے تھے، اور اکثر صحابہ جو تھے وہ جہاد پہ گئے ہوئے تھے، اور سیدنا عثمان جو تھے چند صحابہ تھے کبار صحابہ ساتھ تھے. غرض لمبا قصہ ہے. سیدنا عثمان کو گھر میں شہید کر دیا گیا. یہ جو لوگ تھے، یہ جو سوچ فکر رکھتے تھے، یہ فکر جو ہے عبداللہ بن سبا یہودی نے یہ بیج بویا تھا سیدنا عثمان سیدنا علی کی فضیلت سے جو اختلاف تھا بعض لوگوں کے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے مزید وہ آگے لے کے گئے، اور اپنی جو بغض و نفرت تھی، کیونکہ وہ منافق شخص تھا، اصل میں یہودی تھا، ابن سودا بھی اسے کہتے ہیں تاریخ میں، تو اس نے اپنی یہودیت کا بدلہ جو ہے اس اعتبار سے لیا صحابہ سے اور مسلمانوں سے کہ ان میں فتنہ پیدا کر دیا، اور سیدنا عثمان کے بارے میں کچھ لوگ کا کچھ کہتے تھے ان کے خلاف، اور اس کو بھی پھر وہ شخص لے کے ان کے خلاف ایک تحریک شروع کر دی. ان کی تحریک جو ہے مکہ میں کام نہیں، مدینہ میں علماء تھے، نکال دیا گیا اسے، پھر شاید مصر کی طرف گیا. مصر میں کافی سنتے ہوئے کان تھے اس کے لیے، اور زرخیز جگہ تھی مصر میں، اس نے اپنا فتنہ پھیلایا. پھر وہ شام کی طرف گیا، عراق کی طرف گیا، وہاں سے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور پھر خود غائب ہو گیا. جب یہ بیج زہر کا بوجھ دیا بعض لوگوں میں، یہ سوچ فکر کہ حکمران کے خلاف کاروائی کرنی ہے، لوٹ مار کی بات ہے، اور اپنے رشتہ داروں کو سن عثمان جو ہے وہ حکم برتھی کر رہے ہیں، بیت المال سے زیادہ خرچ دے رہے، کچھ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. تو جمع ہوئے مدینہ میں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا، اور پھر بڑا مسئلہ ہوا کہ کون خلیفہ بنے گا. تو بڑی مشکل سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ خلافت کو لینے پر بان گئے تھے، کیونکہ پھر وہ قابض ہونا چاہتے تھے. لمبا قصہ ہے الغرض. تو اور جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تو ان کی صفوں میں یہ لوگ شامل ہو گئے. سیدنا علی کی جو لشکر تھا، فوج تھی، ان میں یہ شامل ہو گئے. اور سیدنا عثمان کا جو قصاص ہے، کیونکہ قتل بدل قتل ہوتا ہے شرعاً، تو ان کی اہلیہ جو بیوی نائلہ رضی اللہ عنہا جو ہے، ان کی جو تلوار ماری تھی اس قتل کرنے والے، تو انہیں اپنا ہاتھ آگے تھے سیدنا عثمان کے. سیدنا عثمان کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی، یعنی بزرگ تھے، بہت ضعیف تھے. تو گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے ہاتھ اپنا آگے کیا تو تین انگلیاں کٹ گئی سید نائلہ رضی اللہ عنہا کی، ان کی اہلیہ کی، سیدنا عثمان کی. اور اموی خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور بتائیں سیدنا عثمان بھی اموی خاندان سے، بنی امیہ سے. تو جب تین انگلیاں کاٹی گئی ان کی، سیدنا عثمان کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. تو انہوں نے اپنے تین انگلیاں جو ہے نا وہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر سیدنا عثمان کی خون سے لتپت پت قمیض جو ہے وہ ساتھ سیدنا معاویہ کو بھیج دی. سیدنا معاویہ جو ہے وہ گورنر تھے شام کے، سیدنا عمر خطاب کے زمانے سے، اس سے پہلے بھی شام میں رہے تھے, وہیں سے وہیں پہ گورنر تھے اور شام میں کافی ان کا اثر رسوخ تھا. تو یہ فتنہ بڑھتا گیا اور انہوں نے یہ بھی لکھا خط میں کہ آپ ولی الدم ہیں, یعنی خون کا قصاص کا بدلہ آپ نے لینا ہے. آپ جو ورثہ ہوتے ہیں, رشتہ دار جو ہوتے ہیں نا, خون کے بدلہ پھر ان کا, جیسے میں نے درس میں گزر چکا ہے کہ اگر ایک بھی انکار کر دیتا قصاص ہے تو ہوتا ہے, تو سب کا اتفاق تھا کہ ہم نے بدلہ لینا ہے. اور سیدنا علی کو یہ لکھا کہ آپ کے صف میں جو قاتل ہیں عثمان کو حوالے حوالے کریں, یوں پر آپ حد قائم کریں. تو سیدنا پتہ نہیں کون ہیں, اب کس پر حد قائم کریں, لشکر میں جو گھس گئے تھے چھپ گئے تھے. الغرض کرتے کراتے یہ ہوا کہ سیدنا علی کے خلاف پھر ایک تحریک شروع ہوئی. بعض صحابہ نے سیدنا علی کا جو ہے وہ بیعت نہیں کی, اور پھر جنگ صفین, جنگ جمل, جنگ صفین, آپ کو پتہ ہے صحابہ اس میں شامل تھے, سیدنا زبیر بن عوام, سیدنا طلحہ بن عبید اللہ, سید عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ جنگ جمل میں پھر آئی, جبکہ سیدنا علی خلیفہ تھے رضی اللہ عنہ. الغرض پھر جنگ صفین کا خاتمہ ہوا قرآن مجید کو بیچ میں لا کے فیصلے کے لیے. تو سر ابو موسیٰ اشعری تھے ایک طرف, دوسری طرف سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما تھے, دونوں صحابی ہیں. دونوں پھر فیصلہ کیا اور فیصلے کر کے سیدنا علی نے فیصلہ قبول کیا, جنگ کا خاتمہ ہوا. تو جو یہ خوارج تھے سیدنا علی کے سامنے گھسے ہوئے تھے, دیکھا اللہ نے کیسے بے نقاب کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے لوگوں کے فیصلوں کو لیا قرآن پہ ترجیح دیے تو آپ دار اسلام سے خارج ہو گئے. کسے کہا؟ سیدنا علی سے کہا کہ آپ دار اسلام سے خارج ہو گئے, اس لیے آپ دوبارہ کلمہ پڑھیں پھر ہم جو ہے نا آپ کے ساتھ ہیں, ورنہ پھر الگ ہو گئے. 8000 بندہ الگ ہو گیا, 8000 بندہ اتنی بھاری تعداد میں. تو سیدنا علی نے رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس کو بھیجا, آپ ان سے جا کے مناظرہ کریں, سمجھائیں. سیدنا علی جلدی نہیں کہ قتل کرنے میں, نہروان کا قصہ اور جنگ ہے نہروان. سیدنا عبداللہ بن عباس جاتے ہیں اور ان کو نصیحت کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں. سر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب میں وہاں پہ گیا اور دیکھا تو میں حیران ہوا, کوئی سجدے کی حالت میں ہے, کوئی رکوع کی حالت میں ہے, کوئی قیام کی حالت میں ہے, کوئی تلاوت قرآن پڑھ رہا ہے, یعنی دین میں اتنی وہ لوگ سخت تھے کہ وہ خود حیران ہو گئے. کہتے وہ سجدے دے دے کے ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ ان پہ سوج گئے تھے, اتنے عبادت گزار تھے, لیکن غلو سے کام لیتے تھے اور تکفیر کرتے تھے. الغرض تو اس مناظرے کے بعد 4000 بندے نے توبہ کی, 4000 باقی رہے اپنے اس باطل پر اور غلط عقیدے پر. انہوں نے تلوار اٹھائی, بعض صحابہ کا قتل کیا, خوارج نے پہل کی, تب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف کارروائی کی اور جنگ کی. اب یہاں پر مختلف قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا علی سے جنگ کی ہے. صحابہ خوارج میں سے نہیں ہیں, خوارج یہ تھے 4000 جنہوں نے سیدنا علی کے خلاف کارروائی کی. تو پھر یہاں پر جو صاحب نے طویل سائق تھا کہ نہیں, تو طویل سائق خوارج کے پاس کوئی طویل سائق ہے؟ کوئی طویل نہیں ہے, پر باطل پر مصر تھے, تکفیر کیے بغیر دلیل کے اور صرف اپنے ہٹ درمی اور بدعت پر قائم رہنے کے لیے. الغرض جنگ نہروان ہوئی اور شکست ہوئی ان خوارج کو, کیونکہ اپنی نوعیت کی پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں کے خلاف تھی. اس سے پہلے جو جنگیں تھیں وہ اہل کفر کے خلاف تھی. سیدنا علی آخر وقت تک بھی پریشان تھے, میں کیوں تلوار اٹھا رہا ہوں ان کے خلاف. سیدنا علی اور سیدنا زبیر بن عوام دیگر صاحبوں کبھی خوش نہیں تھے اس جنگ پہ جو ہوئی صفین میں, جو ان خواج نے فتنہ کیا تھا جنگ کی وجہ سے. سیدنا عائشہ کو بھی اونٹ میں لایا گیا اس حودج میں, اونٹ میں وہ بھی یعنی یہ تھی کہ آپ جائیں آپ کے لیے سے جنگ رک جائے گی. وہ جنگ کے لیے نہیں آئی تھی کبھی کہ میں جنگ چاہتی ہوں, سیدنا علی کے خلاف تلوار اٹھائی یا میں لوگوں کو اکٹھا کر کے آمادہ کروں کہ جنگ ہو قتل وغیرہ صاحب, ہرگز نہیں. اب جنگ شروع ہوگی, روکنا تو ہے, اسے کیسے روکا جائے گا, کیونکہ لوگ جو ہیں بڑے آپ رسپیکٹ آپ المؤمنین ہیں آپ جائیں. تو اس طریقے سے کرتے کراتے جنگ ہوئی, اور آخر میں وہ پتہ ہے کہ جنگ جمل کی رات میں بھی صلح ہو چکی تھی, دونوں فریق میں سیدنا علی ملے اور سیدنا زبیر بن عوام نیچے اترے, گلے ملے اور روئے, خوب روئے کہ کیا ہو گیا. یعنی کل ایک وقت تھا کہ ہم تلوار اٹھاتے کافر کے, اب اپنے آپس میں تلوار اٹھانے. تو ان کے وہاں پہ صلح ہوئی اور سب رضامندی کو, صبح سب نے گھر جانا ہے. تو رات کو ان خوارج نے جو سیدنا علی کے لشکر میں تھے چھپے ہوئے, اب یہ اس سے پہلے کے لوگ نکلے سیدنا علی, ابھی صفین کی جنگ بعد میں ہوئی جب قرآن مجید کو یعنی فیصلہ کیا گیا, پھر وہ لوگ سیدنا علی کے خلاف نکلے. تو جنگ جمل کی بات میں کر رہا ہوں. تو رات کو جب سو گئے بڑا خوشی خوشی سب لشکر آپس میں خوش تھے کہ صبح جو ہے ہم نے جو ہے نا وہ واپس چلے جانا, جنگ نہیں ہونی. تو یہ لوگ جو تھے پتہ تھا اگر ان کی صلح ہو گئی تو ہماری خیر نہیں, اب حد قائم ہو گیا ہم پہ. تو ان میں سے بعض لوگ کیونکہ صلح ہو گئی تھی اس لشکر میں چلے گئے, بعض ادھر تو سوتے لوگوں کو وہاں پہ قتل کرنا شروع کیا. اور سیدنا علی کے کیمپ میں یہ کہا کہ زبیر بن عوام طلحہ بن عبید اللہ نے جو ہے نا وعدہ خلافی کیے اور غدر سے کام لیا اور یہاں پہ رات و رات جو حملہ کر دیا ہے. اور ان کے کیمپ میں جو ہے کہ یہ الٹا یہ کہا کہ سیدنا علی نے یہ کروائے کے بندے بھیج کے قتل شروع کر دیا ہے, یعنی دھوکہ دیا ہے جبکہ صلح ہو چکی تھی. تب جنگ چھڑ گئی رات کو, اس سے شدید جنگ تھی, اللہ رحم کرے کہ کافی لوگ کافی نقصان ہوا. پھر وہ جنگ خاتمہ ہوا, سید طلحہ بن عبید اللہ کو تو ہمیں تیر لگتا ہے وفات پا, جیسے زبیر بن عوام کو واپس جاتے ہوئے ان میں سے خارجی آ کے کوئی قتل کر دیتا ہے تو الغاز, تو پھر جنگ نہروان ہوتی ہے, وہ جو معاملہ ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں سیدانی کے خلاف جو لوگ نکلے تھے وہ سب خوارج نہیں تھے, خوارج بھی تھے. اور بعض علماء سے رفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں بغات کا لفظ اگر فٹ ہوتا تو پھر ان صحابہ پر جنگ جمل میں اور صفین میں تھے, اگر کہے بغات ہیں لیکن خوارج نہیں ہیں. تو یہ فرق میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فرق ہے اس میں. اب واپس درس کی طرف آتے ہیں. پوائنٹ نمبر 646, ومن خرج علی الامام یرید ازالته عن منصب فهو باغ, تو یہ شخص باغی ہے. پوائنٹ نمبر 647, وعلی الامام, اب امام پر واجب ہے مراسلۃ البغاتی, کیونکہ خط و کتابت کرے جو باغی ہیں. وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز, اور جو وہ ان پر تہمت لگاتے ہیں ان کو جو غصہ غیظ ہے حاکم پر یا کچھ کو غلط فہمی جو بھی ہے جو جائز نہیں ہے ناجائز, وہ ان پہ غصہ کر رہے ہیں یا تہمت لگاتے ہیں تو اس کا ازالہ کرے, ان تہمتوں کا ازالہ کرے. وہ کشف شبہیم, ان کے جو شبہات ہیں ان کا خاتمہ کرے. اور اس کی دلیل میں سید عائشہ کا بڑا پیارا قصہ ہے جو مسند احمد میں, اور اسے بیہقی نے روایت کیا, علامہ البانی نے صحیح کہا ہے کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن شداد سے پوچھا جو سیدنا علی کے ساتھ تھے کہ یہ لوگ جن کو سیدنا علی نے قتل کیا ان کے بارے میں کہ کیسے قتل کیا. تو وہ فرماتے ہیں سیدنا علی نے جب سیدنا معاویہ کو خط لکھا کہ ابھی یعنی جنگ صفین میں جب خاتمہ ہوا اور قرآن مجید سے فیصلہ کیا گیا تو 8000 لوگ جو ہیں لوگوں میں سے وہ الگ ہو گئے سیدنا علی کے لشکر میں سے جو خوارج تھے. تو ایک کوفہ کی ایک جگہ پہ جہاں پہ حرورا کہا جاتا ہے وہاں پر چلے گئے, اس لیے ان کو حروری بھی کہتے ہیں خوارج کو. شروع میں جب نکلے تھے کوفہ کے ایک جگہ اس کو حرورا کہتے ہیں, وہاں پر نکلے, وہ نکیر کی اور یہ کہا کہ آپ اس قمیض سے نکل گئے تمہیں اللہ تعالیٰ نے قمیض پہنائی تھی یعنی خلافت کی, اور جو اللہ نے تمہیں انعام دیا اس سے بھی آپ خارج ہو گئے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین میں لوگوں کو حاکم بنایا ہے, لا حکم الا للہ, جبکہ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. الغرض پھر آگے فرماتے ہیں کہ سیدنا علی نے ان کے لیے سیدنا عبداللہ بن عباس کو بھیجا ہے اور 3 دن تک وہ ان کو ہم سمجھاتے رہے, تو 4000 بندے جو ہیں پہ انہوں نے توبہ کی ہے, اور جو باقی تھے ان کے پھر سیدنا علی نے دوبارہ ان کو پھر خبردار کیا ہے. اور پھر سیدنا علی نے اعلان کیا, آپ دیکھیں جو ہمارے ان لوگوں کے بیچ میں معاملہ ہوا ہے کہ ہم نے یعنی ان کو بڑی کوشش کی ہے سمجھانے کی, وہ سمجھ نہیں پا رہے. تو ہم تمہیں یہ کہتے کہ ابھی تم اگر رہنا چاہتے اس طریقے سے تو کوئی قتل و غارت کوئی فساد برپا نہ کرنا. پھر بھی انہیں خبردار کیا ہے, ٹھیک ہے تمہاری سوچ ہے تم سوچنا چاہتے ہو, ابھی 3 دن میں تمہیں سمجھ نہیں ہے بعد میں سمجھ آتی ہے. 4000 بند ایک جگہ پہ تھا رہے وہاں پہ رہیں آپ, رہے کوئی فساد برپا نہ, کسی پہ ہاتھ نہ اٹھائیں, کسی پہ نہ چکتے کوئی قتل نہ کرے خون ریزی نہ کرے, اب وہاں پہ رہیں نہ کوئی لوٹ مار کریں کچھ نہ کریں. اگر ایسا کرو گے تو ہم تمہارے پاس کوئی جنگ نہیں کریں گے, اگر تم خیانت کرتے ہو پھر کچھ کرتے ہو پھر کچھ کاروائی کرنی پڑے گی. تو سید عائشہ فرماتی ہیں تو سید نے تو قتال کیا پھر یہ کیسے ہوا, تو انہوں نے قسم کا کے کہا ہے عبداللہ بن شداد نے کہ واللہ اس وقت تک سید علی نے طلبہ نہیں اٹھی جب تک ان لوگوں نے عہد شکنی نہیں کی اور خون ریزی نہیں کی. تو خون ریزی کی ہے بغیر حق کے, وہ ابن خباب کو بھی قتل کیا جو صحابی ان کو, اور اہل ذمہ جو ان کو بھی یعنی نہیں چھوڑا, کسی کو نہیں چھوڑا قتل کر, بچی حد کے بچوں کو بھی انہوں نے روکا, ہم نے عورتوں کو بھی قتل کیا ہے. الغرض تو اس میں یہ ہے کہ سیدنا علی نے خوارج کے لیے بھیجا ہے, من باب اولا بغات کے لیے جو کم درجہ رکھتے ہیں ان کو بھی جو غلط فہمی دور کرنی چاہیے. اگلا پوائنٹ 648, فین انتہوا کف عنہم, اگر رک جائیں اور سمجھ جائیں تو ان کو چھوڑ دیں. وإلا قاتلهم اذا قاتلوا, اگر قتال کرتے ہیں تو ان کے خلاف قتال کرے اور جنگ کرے. 649, وعلى رعیته, اور جو رعیہ ہے جو اس حکمران کے ماتحت لوگ ہیں ان پر یہ واجب, معونته على قتالهم, کہ وہ مدد کرے اپنے حاکم کی ان کے قتال میں. اور شیخ صاحب تیم رحمہ اللہ اس میں اجماع نقل کرتے ہیں کہ اس میں اجماع ہے کہ اگر سلطان حکمران جو ہے وہ اپنے جو نائب ہیں یا اس کے جو ماتحت لوگ ہیں ان کو کہے کہ ان کا کہ میرا ساتھ دیں اور ان لوگوں پر حد قائم کرے جو لوگ بغاوت پر اتر آئے ہیں اور فرمرداری سے انکار کر رہے ہیں, تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ قتال کرے باتفاق العلماء, یہاں تک کہ ان پر غالب آ جائیں. مجموع الفتاوی میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہ اجماع نقل کیا ہے. پوائنٹ نمبر 650, فإن اضطر إلى قتلهم, اگر امام مجبور ہو جائے ان کے قتل کرنے میں, او تلف مالهم, یا ان کے مال کو تلف کرنے میں, ضائع کرنے میں, فلا شيء على الدافع, تو جس نے یہ کیا ہے ان کے خلاف کارروائی کوئی پی اس پر کوئی نہیں ہے, کوئی ضمان نہیں ہے, اس کا کوئی ضامن نہیں, کیونکہ انہوں نے شروع کیا ہے جو باغی ہے, اور ان کوئی مال ضائع ہوتا ہے یا شہر کے اندر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا ضامن کون ہے؟ تو جس نے کارروائی کی ہے جو دفاع کرے جو امام کا ساتھ دے رعایا میں سے وہ ضامن نہیں. پر 651, وان قتل الدافع كان شهيدا, اگر دفاع کرنے والا جو امام کا ساتھ دے رہا ہے, جو حکمران کا ساتھ دے رہا ہے, اگر وہ قتل کیا جائے تو وہ شہید ہے انشاءاللہ اس جنگ میں. پوائنٹ نمبر 652, ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذريه, جو بھاگ جاتا اس کے پیچھے نہیں کیا جاتا, میدان چھوڑ کے بھاگ گیا نا, اب وہ اس میں باغ میں شامل نہیں ہونا چاہتا, نکل گیا ہے تو اس کا پیچھے نہیں کیا جاتا. ولا يجهز على جريح, اور جو زخمی ہو اسے قتل نہیں کیا جاتا. ولا يغنم لهم مال, ان کا مال مال غنیمت نہیں سمجھا جاتا. ولا يسبى لهم ذريه, اور انہیں غلام نہیں بنایا جاتا, نہ ان کو نہ ان کے اولاد کو. یہ سلوک ہوتا ہے کافروں کے ساتھ, یہ تو مسلمان ہیں اور باغی ہیں, ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جاتا. ہاں فرق یہ ہے کہ جو خوارج ہیں ان میں یہ معاملہ نہیں ہوتا, ان کے خلاف قتال کیا جاتا ہے. میں آخر میں بتاؤں گا جو فرق ہیں ان کے بیچ میں, اور آخر وقت تک قتال کیا جاتا ہے, لیکن ان کے مال غنیمت نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کی جو اولاد ہیں یا بیویاں ہیں یا وہ خود اگر بچ جاتے ہیں غلام نہیں بنایا جاتا, لیکن قتال آخر وقت تک کیا جاتا ہے. جو بغات ہیں قتال سے رک جائیں تو روک دیں, پیچھا نہ کریں, لیکن یہ جو ہیں ان کا پیچھا خوارج کا قتل کی, کیونکہ جو نصوص ہیں خوارج کے تعلق سے بڑے سخت ہیں کہ قتل عاد کا قتل کروں گا, سب سے بدترین مقتول آسمان کے نیچے جو خوارج ہیں, اور جتنے نصوص ہیں جہنم کے کتے ہیں, یہ سب کس کے لیے ہیں؟ یہ سب خوارج کے لیے ہیں. پوائنٹ نمبر 653, ولا ضمان على احد الفريقين فيما اتلف حال الحرب من نفوس واموال, دونوں فریقین میں سے جو باغی ہیں وہ اور جو دفاع کرنے والے حکمران کے ساتھ جو دے رہے ہیں حکومت ہے یا اس کے ماتحت جتنے بھی ادارے ہیں, اگر اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے کسی کا بھی دونوں فریقین کا, تو کوئی ضامن نہیں, چاہے جانی نقصان ہو یا مالی نقصان ہو تو اس کا کوئی ضامن نہیں ہے, کیونکہ وہ تعویل پر نکلے ہیں, ان کے پاس وہ تعویل اگرچہ وہ صحیح نہیں ہے, شاید ان کے نزدیک ہے کہیں پہ کوئی دلیل کچھ ملتی ہے لیکن صحیح دلیل نہیں, صریح نہیں ہے. انہوں پڑا کیونکہ دفاع کرنا اس پر واجب ہے, اور جو رائے ہے اس کا ساتھ دینا ان پر واجب ہے, تو اس اعتبار سے اگر کوئی نقصان ہوتے جان کے اعمال کا کوئی اس کا ضامن نہیں ہے. یہ چند اہم باتیں ہیں اس کے تعلق سے, اور جو چند جو فرق میں نے بتائے تھے خوارج کے اور ان کے جو بغات ہیں وہ نوٹ کر لیں. پہلا فرق جو ہے میں نے بتایا ہے, بغات کا تعویل صائغ ہے اور خوارج کا تعویل غیر صائغ ہے. نمبر دو, صائغ ہے جو بغات ہیں باغی جو ہیں اور ان کا غیر صائغ ہے. دوسرا, خوارج تکفیر کرتے ہیں, بغات تکفیر نہیں کرتے. خوارج تکفیر کرتے مسلمانوں کی, وہ باغیوں نے یعنی صحابہ نے اگر ان کو بغات کہا جائے جنگ جمر صفی میں لیکن تکفیر تو نہیں کی تھی نا. خوارج نے کیا کہا تھا صلی اللہ علیہ سے, تو آپ کافر مرتد ہو گئے نعوذ باللہ. خوارج جو ہے ان کو سبب جو ہے نکلنے کا وہ یہ ہے کہ وہ ایک عقیدہ بنا کے نکلتے ہیں, ان کا عقیدہ ہوتا ہے مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھ کے یعنی کافر سمجھ کے کارروائی کرتے ہیں اور قتل و غارت کرتے ہیں, اور جو بغات ہے وہ ایسا نہیں کر, کوئی عقیدہ نہیں ہوتا تکفیر کا ان کا, کسی خاص عقیدے پہ نہیں, اس لیے وہ چھوڑ بھی دیتے میدان, اپنے قول سے رجوع بھی کر لیتے ہیں عمومی طور پہ. جو حدیث ہیں خوارج کے تعلق سے جو وعید ہیں وہ خوارج کے لیے بغات کے لیے نہیں ہے. اگلا فرق, پانچواں فرق کہ خوارج سارے کے سارے بدعتی ہیں, بغات سارے بدعتی نہیں ہیں, ان میں کوئی فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے اور کچھ مجتہد بھی ہے جس کے پاس عذر ہے, کوئی متأول بھی ہے, اور یعنی سارے بدعتی نہیں, خوارج سارے بدعتی ہیں. اگلا فرق, علماء کا اختلاف ہے خوارج کی تکفیر میں, بعض علماء نے کہا کافر, بعض نے کہا کافر نہیں ہے, لیکن باغیوں کے پر اتفاق ہے وہ کافر نہیں ہے, باغی کافر نہیں ہے. خوارج کے تکفیر پہ علماء کا اختلاف ہے. جو خوارج کا قتال ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ قتال کرنا ہے. جو باغیوں کا قتال ہے وہ حکمران وقت کا اجتہاد ہے, چاہے تو قتال کا حکم دے چاہے تو نہ دے, یعنی ہر صورت میں خوارج سے قتال کیا جاتا ہے, لیکن باغیوں کے خلاف کارروائی کرنا نہ کرنا اس پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کرنا ہے کہ نہیں, اور حکمران وقت جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا. خوارج کے قتال پر مسلمانوں کا اجماع ہے, باغیوں کے قتال پر اجماع نہیں ہے, اختلاف ہے. اگلا فرق, خوارج ہر حال میں ان سے قتال کیا جائے گا, کوئی علاج اس کے سوا نہیں ہے, جنگ ہی علاج ہے صرف. جب تک وہ جنگ کب تک ہوگی, جب تک کہ وہ ختم نہیں ہوتے یا توبہ نہیں کرتے. جو بغات ہیں اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں میدان کو تو جنگ رک جاتی ہے, لازمی نہیں کہ ان کو جو ہے نا ان کا خاتمہ کیا جائے, خوارج کا خاتمہ کرنا لازم ہے. خوارج کے ساتھ صلح کرنا جائز نہیں ہے, الا کہ کوئی مصلحت ہو اور وہ ہتھیار ڈال دیں اور صلح پہ آ جائے, لیکن عمومی طور پر کرتے نہیں ہیں, اس لیے صلح نہیں کی جاتی, اور جو باغی ان کے ساتھ صلح کی جا سکتی ہے. خوارج, آخری فرق, خوارج کبھی نادم نہیں ہوتے, عمومی طور پر اللہ چاہے کسی کو بھی چاہے جائے دے دے, لیکن عام طور پہ وہ نادم نہیں ہوتے, لیکن جو باغی اکثر وہ نادم ہو جاتے, ندامت ہو جاتی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.